الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کے خاتمے کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ میں مدعا کو ہر لحاظ سے واضح کر دینے کے بعد اب سورہ کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہایت خوبی کے ساتھ دعوت کی حکمت عملی بیان کر دی ہے. دعوت پیغمبر بھی دیتے ہیں، پیغمبروں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ علماء کو سعادت دے تو وہ بھی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے. دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہر دائی کو لازماً ملحوظ رکھنی ہے. قرآن نے ان کو نہایت خوبی کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا ہے. اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. میں نے اس میں جو حاشیہ لکھا ہے اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہی حقائق کس طرح واضح کیے گئے ہیں. میں نے لکھا ہے، دعوت دین کے لیے یہی چیزیں لائے عمل کی اساس ہیں. دعوت کا لائے عمل کیسے پیش کی جائے گی، کیا اہتمام کیا جائے گا، کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، اس میں زمانہ، حالات، ضروریات بہت کچھ دخل انداز ہو جاتی ہیں، لیکن تدابیر تو زمانے اور حالات کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی. ہر تدبیر میں جو اصل کار فرما رہنی چاہیے وہ کیا ہے، اس کو میں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ یہ چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت 125 میں، یہ لائے عمل کی اساس ہیں. لائے عمل کی عمارت اگر بنائی جائے گی تو اس میں نیو یا بنیاد کی حیثیت جن چیزوں کو حاصل ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان آیتوں میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے، اس کی میں نے پھر تفصیل کی ہے. ایک یہ، یعنی پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا ہے، ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے. یہ ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے کہ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے، یعنی دلیل سے بات کی جائے، مخاطب کا لحاظ کر کے بات کی جائے، اس کی نفسیات کو ملحوظ رکھا جائے، جو بات کہی جائے وہ صحیح جگہ سے کہی جائے، صحیح موقع پر کہی جائے، اور کسی مقام پر بھی استخفاف، استہزاء یا دوسرے کی تذلیل و تحقیر کا رویہ اختیار نہ کیا جائے. بات حکمت کے ساتھ بیان کی جائے، اس میں اسلوب بھی حکیمانہ ہو اور اس کا کانٹینٹ یا اس کے محتویات پہ بھی استدلال ہو اور حکمت ہو. پھر یہ کہ نصیحت بھی کرنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات سننے والے کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، وہ جہالت پر اتر آتا ہے، تو کہنے کو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ فنجہل فوق جاہل جاہلینا، لیکن ہمیں دین کی دعوت میں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ مخاطب اگر جہالت پر بھی اتر آیا ہے تو اچھی نصیحت کر کے اعراض کر لیا جائے، یعنی بات بتا دی جائے اور دوسرے کو بھی توجہ دلا دی جائے کہ یہ کوئی مرنے مارنے کا موقع نہیں ہے، ہم نے اپنی خیرخواہی کے جذبے سے تم تک ایک بات پہنچا دی ہے، یہ دنیا چونکہ امتحان کے اصول پر بنی ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ محض کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نتائج نکلنے والے ہیں، وہ نتائج تمہارے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا کو چونکہ بنانے والے نے، اس کے خالق نے جزا و سزا کے اصول پر بنا دیا ہے، اب جزا و سزا کے اصول پر تو پھر نتیجہ نکل آنا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر سزا کا فیصلہ ہوا تو وہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے ابدی نقمت بن جائے گی۔ تو ہم تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، موعظت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی کچھ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بھی کوئی علم معلومات ہے، وہ بحث کرنے پر اتر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحث کا دروازہ بند نہیں ہوتا انسانوں کے درمیان، وہ اگر کسی چیز کو اصول ہی میں نہیں مانتے تو اس پر بھی بحث کرنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر فروع میں کوئی اختلاف ہے تو وہاں پر بھی انسان اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے تعصبات کی حفاظت کے لیے بحث در بحث کی پیچیدگیوں میں الجھ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مذاہب کی تاریخ بھی ہے، دعوت اگر الحاد کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے تو اس کے مواقع بھی ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بحث کتنی شائستگی سے کرنی چاہیے، قرآن نے اس سے روکا نہیں، بحث کرنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ مجادلہ احسن کے اسلوب میں ہونی چاہیے، یعنی بحث کے دوران میں اپنے حدود کی رعایت ملحوظ رہے، دوسرے کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ رکھا جائے، بات کرتے وقت طنز تعریض تحقیر کے اسالیب سے حتی المقدور اجتناب کیا جائے، کسی کا علم ناپنے نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی بات سلیقے کے ساتھ اس کو پہنچانے کی صحیح کریں۔ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بحث ہونی ہے تو پھر اس میں یہ مجادلہ احسن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے، یعنی بحث کرنے کا اچھا طریقہ۔ حکمت سے مراد، ایک لفظ استعمال کیا ہے حکمت، حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہے، یعنی یہاں حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ دین کوئی لوگوں پر ٹھونس دینے کی چیز نہیں ہے، یا کوئی لٹ ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو لوگوں کو ہانکنا نہیں ہے کہ وہ ادھر ہی آئیں اور دوسری جانب نہ جائیں، دلیل کی بات ہے، تو دلیل پیش کرنی چاہیے اور دوسرے کے لیے جو چیزیں مانی ہوئی ہیں ان سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، انفس و آفاق سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مذہبی لوگوں کے درمیان کی بحث ہے تو ظاہر ہے کہ جن ماخذ پر ان کا اطمینان ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے یا کوئی حدیث ہے، اس سے استدلال کرو۔ اس طرح استدلال کی بنیاد پر، ریزننگ کی بنیاد پر یہ پیغام جب بھی پیش کیا جائے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہے، اور موعظت حسنہ سے دردمندانہ تذکیر و نصیحت، یعنی جب یہ کہا ہے کہ اچھی موعظت اچھی نصیحت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے، ایسے طریقے سے نصیحت کی جائے کہ آپ کا مخاطب حکارت بھی محسوس نہ کرے اور اس کو کچھ نہ کچھ توجہ بھی ہو جائے کہ اس نے غلط رویہ اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ غلط رویوں پر، غلط طرز عمل پر متنبع کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کے گرد و پیش کے لوگ بھی خاص طریقے کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر نصیحت کی جائے۔ نصیحت سننی کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے کرنے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مخاطب کی طرف سے برا رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے جو اسالیب اختیار کیے جائیں وہ حسنہ ہونے چاہئیں، اچھے ہونے چاہئیں، تاکہ کم سے کم رد عمل پیدا ہو۔ ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ دوسرا آدمی آپ کے جواب میں پستی پر اتر آئے، بات سننے سے انکار کر دے، آپ کو اپنا ہمدرد نہ سمجھے۔ ہمدردی اور معزت، یہ چیزیں ناگزیر ہیں بات کرنے کے لیے۔ مدعا یہ ہے، یعنی یہ جو ساری بات ہے اس سے کیا چیز مقصود ہے؟ مدعا یہ ہے کہ دائی یعنی دعوت پیش کرنے والا جو بات کہے وہ دلیل و برہان اور علم و عقل کی روشنی میں کہے۔ یعنی ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھے کہ مجھے بات کرنی ہے تو جو دلیل دینے کے طریقے ہیں انہی پر بنا رکھ کے اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اس میں دوسروں پر تحکم ظاہر کرنے کا طریقہ، اپنی بڑی حیثیت کے ذریعے سے بات منوانے کا طریقہ یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ برابر کی سطح پر محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے علم و عقل کی روشنی میں۔ ہمارے پاس جو استدلال ہے وہ یا تو مسلمات سے ہوتا ہے، یعنی کوئی قرآن کو مانتا ہے تو قرآن سے استدلال ہو جائے گا، حدیث کو مانتا ہے تو حدیث سے استدلال ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں ہی کو نہیں مانتا تو علم و عقل کے مسلمات ہیں، یعنی جو ساری دنیا میں عالمگیر طور پر مانے جاتے ہیں۔ تو استدلال انہی چیزوں سے ہونا چاہیے جن سے لوگ مانوس ہیں، وہ خود بھی انہی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اگر استدلال کے ماخذ یکساں ہوں گے، اور یکساں نہیں تو تھوڑی گفتگو کر کے ان میں پہلے اتفاق پیدا کر لینا چاہیے، ورنہ متوازی راستے چلتے رہیں گے اور منزل نہیں ملے گی۔ ایک شخص ایک جگہ سے بات کرتا رہے گا، دوسرا دوسری جگہ سے اس پہ رد عمل ظاہر کرتا رہے گا۔ اگر کوئی موافقت کی صورت پیدا کرنی ہے تو پہلے مقدمات طے کر لینے چاہیے۔ تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائیے۔ مدعا یہ ہے کہ دائی جو بات کہے وہ دلیل و برہان اور علم و عقل کی روشنی میں کہے، اور اس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھونس جمانے کا نہیں، بلکہ خیرخواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے۔ یہ خواہ استاد بات کر رہا ہو، شاگرد بات کر رہا ہو، باپ بات کر رہا ہو، بھائی بات کر رہا ہو، دوست بات کر رہا ہو، دین علم جب بھی سکھایا جائے گا تو اس میں یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ یہاں تک کہ بحث و مباحثے کی نوبت بھی اگر آ جائے تو اس کے لیے پسندیدہ طریقے اختیار کیے جائیں، اور اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے۔ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی طرف سے اچھی نصیحت بھی تھی، خیرخواہی کا جذبہ بھی تھا، حکمت سے بات کی جا رہی تھی، دلیل سے سمجھایا جا رہا تھا، لیکن دوسرا اشتعال انگیزی نہیں کرے گا۔ کر سکتا ہے، وہ رد عمل میں کہاں تک اتر آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ آپ کو طنز و تحقیر کا نشانہ بنا لے گا، وہ آپ کا استخفاف کرے گا، وہ مذاق اڑائے گا، اس کے نتیجے میں اشتعال آ جاتا ہے، انسان کمزور ہے۔ اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے تو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے دائی حق ہمیشہ مہذب اور شائستہ ہی رہے۔ یعنی اب آپ کا امتحان ہے کہ دوسرا اشتعال انگیزی پر اتر آیا ہے تو اشتعال انگیزی کے جواب میں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کو اشتعال دلا دے تو دعوت وہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، پھر لفظوں کے اینٹ پتھر ایک دوسرے پر برسائے جا رہے ہوں گے۔ اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں کبھی اشتعال بھی اختیار کر لے تو سننے والا تعلق اور رشتے کے لحاظ سے نظر انداز کر دے گا، لیکن دین سمجھانا ہے، علم کی بات بتانی ہے تو اس میں اشتعال کیوں آئے؟ اس میں انسان اپنے حدود سے تجاوز کیوں کرے؟ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ تہذیب اور شائستگی یہ شخصیت کا حسن ہے. تو انسان جس وقت اشتعال کے جواب میں اشتعال میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی شخصیت کا وہ پیرہن جو اس نے پہن رکھا ہے, تہذیب اور شائستگی کا پیرہن, وہ تار تار ہو جاتا ہے اور اس میں انسان خود ہی برہنہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر رگیں پھلائی جائیں گی اور منہ میں جھاگ آئے گا اور انسان بازو چڑھا لے گا اور دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اور دھونس جمانا شروع کر دے گا تو اس سے شخصیت پستی میں اتر آئے گی. تو انسان کو دائی کی حیثیت سے اپنی شخصیت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے کہ انسان اتنے لفظ نہیں سنتے جتنا شخص کو دیکھتے ہیں. تو جو شخص بھی دین کی دعوت کی سعادت پائے اس کے لیے لب و لہجے میں تہذیب اور شائستگی یہ گویا لازمی شرائط میں سے ہے. یہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ بات ان آیتوں میں کہی گئی ہے, جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جن پر پچھلی نشست میں تفصیل سے ہم نے گفتگو کی, ان میں ایک بات یہ کہی گئی. دوسرے یہ, یعنی دوسری بات کیا بتائی گئی ہے, دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے. یعنی جو آدمی بھی کوئی پیغام پہنچانے اور خاص طور پہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھا ہے, اس کی ذمہ داری کی حد کیا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے اس کو کہ کون آدمی مسلمان ہے, کون آدمی کافر ہو گیا ہے, یعنی کفر و ایمان کے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے, یا یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ تم جو رائے رکھتے ہو یا نقطۂ نظر اختیار کیے ہو اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے, تو گویا جنت جہنم کے فیصلے سنانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اوپر یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, وہیں یہ بتایا کہ ان رب کا ہوا عالم و بن دلّہ ان سبیل ہی ہوا عالم و بالمحتدین, یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. تو لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنانا یہ قاضی بننا ہے, دائی کا یہ کام نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ کرے گا کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اسے تو بات تک محدود رہنا چاہیے کیونکہ بات گمراہی کی ہے, یہ عقیدہ کفر ہے, یہ جو کچھ مانا جا رہا ہے یہ شرک ہے. تو بات کی حقیقت واضح کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ یہی دعوت ہے, اس کے سوا تو کوئی دعوت نہیں ہے. لیکن لوگوں کے بارے میں فتوے لگانا یا ان کے بارے میں جہنم جنت کا حکم لگانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. تو اس سے روکا ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ کیونکہ اس فیصلے کے لیے تو انسان کا باطن کیا ہے, سوچنے کا طریقہ کیا ہے, وہ کہاں پر کسی عذر میں پھنسا ہوا ہے, کہاں بات اس پر واضح ہو گئی ہے, کس جگہ ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے اور کہاں واقعی کوئی مشکل ہے جو اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, اس کے جاننے کا میرے آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ تو ہم لوگوں کے بارے میں یہ حکم لگائیں کیوں؟ اس سے روکا ہے. دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے. یعنی ہم جب دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے درس دیں, پیغام پہنچائیں, گفتگو کریں, کوئی بھی کام کریں, تو یہ جان لیں کہ ہماری ذمہ داری کی حد کیا ہے. اس سے آگے ہمیں نہیں جانا, وہ ہے بات پہنچانا, بات سلیقے کے ساتھ تہذیب کے ساتھ پہنچا دیں. یعنی دعوت تک ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بات پہنچا دی جائے, بات میں کوئی کسر نہ رہ جائے, حق کو ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے. ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے یعنی مثبت بھی منفی بھی. یہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید قرار دیا ہے, اس پر ہمیں ایمان لانا ہے, اس کے مقابل میں یہ شرک ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا. یہ میں نے مثال دی, تو اس طرح حق کو واضح کر دیا جائے اور ترغیب و تلقین میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے. یعنی جب بھی کبھی قرآن سنایا جائے, کوئی چیز بتائی جائے, طالب علموں کے سامنے رکھی جائے, تو اس میں یہ ترغیب اور تلقین بھی ہو کہ خدا کے بندو، یہ محض کوئی علم نہیں ہے جو تم نے چاہا تو لے لیا، چاہا تو نہیں لیا، اس علم کا کوئی حق ہے جو تم پر عائد ہوتا ہے، اس کو سمجھ لو کیا ہے، اور پھر اس کے کچھ نتائج ہیں، اس علم کو اختیار کرو گے اور اس کے لحاظ سے اپنے عمل کو بہتر کرو گے تو اس میں بھی اللہ کی بے پناہ بشارتیں ہیں، اور اگر اس علم کو اٹھا کر پھینک دو گے اور گریز کا راستہ اختیار کر لو گے اور اپنے عمل میں بھی بے لگام رہو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ ترغیب اور تلقین ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ضروری ہے کہ خبردار کر دیا جائے، تو خبردار ترغیب کے پہلو سے بھی کہ لوگ آگے بڑھیں، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آخر منوایا ہی کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اگر انسان غور کرے تو وہ چیزیں خود اس کے وجود کا حسن ہے، تو اس طرح گویا ترغیب دی جائے کہ یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، یا تمہیں کوئی کٹھن گھاٹی چڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہی اخلاقی اصول ہیں جن پر زندگی بسر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ترغیب یعنی لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا، تلقین کرنا کہ ہمت کرو، حوصلہ کرو، جلد تم ان چیزوں کو سمجھ لو گے۔ اس نے اگر اپنا یہ فرض، یعنی دعوت پیش کرنے والے نے، اس نے اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، یعنی اس کا کام پورا ہو گیا، اس نے جو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ کر دی، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ، یعنی کیا چیز کسی نے اپنائی ہے تو وہ ہدایت پا گیا ہے، کیا چیز اختیار کی ہے تو وہ گمراہی میں پڑا ہے، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہی چاہے گا تو وہ ہدایت دے گا جو اس کا مستحق ہوگا، وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں، لہٰذا ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا، دائی کو یعنی دعوت دینے والے کو نہ داروغہ بننا چاہیے، نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنے چاہیے، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس لیے اس میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے، دائی حق کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے، پہنچا دینا صرف ابلاغ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری سے وہ ہرگز کوئی تجاوز نہ کرے، بس اچھی طرح جیسے ایک سرخ لائن لگا دی جاتی ہے، سرخ لائن لگا کر رکھے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے قدم رکھنا یہ نہ میرا کام ہے نہ مجھے اس میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ تو معاملہ ہے دعوت کو مثبت طور پر پیش کرنے کا۔ اب مخاطبین ہیں، معاف کیجیے، وہ رد عمل کے لحاظ سے کوئی بھی رویہ اختیار کر سکتے ہیں، تہذیب سے بات سن لیں، چلیے نہ مانیں لیکن اچھے طریقے سے سن کر اٹھ جائیں، وہ ہر طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہو۔ تیسرے یہ یعنی تیسری بات جو ان آیتوں میں کہی کہ یہ وہ یہ ہے کہ دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اتر آئیں تو دائی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی وہ الزام لگانے لگ گئے ہیں، سب و شتم کرنے لگ گئے ہیں، کسی زمانے میں جو زیر دس لوگ تھے لوگ مار پیٹ شروع کر دیتے تھے، تو اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اتر آئیں تو دائی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کو وہ اٹھا سکتے ہیں، تو جس طرح اپنی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ہر حکم انسان کی حد وسعت میں دیا ہے، اسی طرح یہ صبر کرنا ہے یا ایزا رسانی اور اشتعال کے جواب میں کچھ نہیں کرنا، اس میں بھی یہ ملحوظ رکھا ہے کہ سارے انسان آخری درجے کے نہیں ہوتے، تو اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اتنا بدلہ جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے تو وہ حق رکھتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، یعنی بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یہ بدلہ لینا یا آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کر کے نکل کھڑا ہونا، یا جواب میں اشتعال کی گفتگو کرنا، یا اپنی زبان کو آلودہ کرنا، یا سب و شتم کرنے لگ جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. اس صبر کے معنی یہ ہیں کہ حق کے دائی ہر اذیت برداشت کر لیں، لیکن نہ انتقام کے لیے کوئی اقدام کرے، نہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر اپنے موقف میں کوئی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی بات پر جمے رہیں، اپنی بات پوری قوت سے کہتے رہیں، نہ کوئی ترمیم کریں نہ کوئی تغیر کریں، جو صحیح راستہ ہے اس پر چلتے رہیں. لیکن یہ کہ اب انتقام لینا ہے کیونکہ اس نے زیادتی کر دی ہے، اس کو گھر پہنچانا ہے، یہ دائی حق کا کام نہیں ہے. اس موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت کا وعدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ کو صبر پسند ہے اس موقع پر، بلکہ بڑی نعمت کا وعدہ ہے. اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین صورت میں ظاہر ہوگا، اور قیامت میں بھی خدا نے چاہا تو وہ اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے. تو اس کو دیکھیے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. اب بات یہاں بھی نہیں روکی، اے پیغمبر صبر کرو، تو گویا پچھلی بات کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو ایک حق تھا جو دے دیا، ایک بات تھی جو کہہ دی، صبر کرو. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سیاق سے واضح ہے کہ آپ کے واسطے سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمہیں اس دعوت میں ہر حال میں صبر کرنا ہے. پیچھے کہا تھا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. اب دیکھیے خیر للصابرین کے بعد ایک وقفہ فرمایا وَصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کرو. یعنی نہیں، وہ پچھلی بات تو کوئی بات ہی نہیں تھی، صبر کرو. اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صبر کوئی آسان کام ہے؟ یعنی دوسرا الزام لگا دے، دوسرا ذلیل کر دے، دوسرا دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، دوسرا سب و شتم کرے، یہ صبر کوئی آسان کام ہے؟ یعنی آدمی کر لے. تو پھر یہ بتایا کہ صبر کا بدرکہ کیا ہے، یعنی اس کے فوراً بعد وَصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. یعنی اگر صبر میں کمی ہو رہی ہے تو پلٹ کر اپنے اوپر نگاہ کرو، تعلق میں کمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی رشتہ خدا کے ساتھ اس کے دین کی طرف آنے کے بعد استوار ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں استوار ہوا، ورنہ یہ نہ ہوتا، اشتعال میں نہ آتے تم. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ صبر کی ہدایت کے ساتھ صبر حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتا دی ہے کہ اس کے لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے. قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ اس کا ذریعہ خدا کا ذکر ہے. یعنی جس وقت انسان کو غلط رویوں سے سابقہ پیش آتا ہے دعوت کی جدوجہد میں یا دین کے کام میں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے بھی ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس وقت حملہ ہوتا ہے تو انسان پھر کھولتا ہے، وہ منصوبے بناتا ہے، وہ تقریریں تیار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو اب کس طرح کیفر کردار تک پہنچائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، یہ وقت جو تم نے منصوبے سوچنے میں صرف کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ بسر کرو. خدا کا ذکر ہے، اس کا ذریعہ خدا کا ذکر ہے، اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے. قرآن میں نماز تہجد کے اہتمام کی تاکید اسی مقصد سے فرمائی گئی. عام دنوں میں اگر اس کی توفیق نہ بھی مل رہی ہو تو جب انسان اس طرح ہدف بن جائے تو پھر نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پھر رات کو اٹھ کر اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس کی کتاب پڑھنی چاہیے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. اب دوسرے تو چالیں چلنے سے باز نہیں آتے نا، منصوبے بناتے ہیں، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چال رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو. یعنی اس میں اپنے آپ کو کشادگی میں رکھو، تمہاری طرف سے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہنی چاہیے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس پر یہ سورہ ختم ہوئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ شخص جس کو یہ بشارت ملے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ دوسروں کو ساتھ لے کر حملے کا جواب حملے سے دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ اللہ تمہارے ساتھ، اور اللہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کریں اور جو خوبی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی ہر کام اس طرح کرتے ہیں، خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، ہر کام اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے دوران میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا نا، جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اصل میں دعوت کا احسان یہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر